بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین، آپ ہمارے مختلف پروگرام جو ہم نشر کر چکے ہیں ان کو آرکائیو کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام، بن جملہ لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، ڈرامہ سیریل، دستاویزی فلمیں اور بہت سارے پروگرام جو سحر ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہماری سائٹ پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. آپ تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد ہم امام حسن علیہ السلام نواس رسول کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر کریں گے. اس پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران اسلامی میں رسول خدا اور نواس رسول کی عزاداری کا سلسلہ دن بھر جاری رہا. پاک ایران سرحد تاجروں اور طلبا کی رفت و آمد کے لیے کھول دی گئی ہے. پاکستان میں حزب اختلاف نے پنڈورا پیپر اسکینڈل میں وزیر اعظم کے قائم کردہ تحقیقاتی سیل کو مسترد کر دیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے سابقہ حکومتوں پر غریبوں کی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے. بحرین کی ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت نے سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے. اور فوج طلب کر لیے جانے کے باوجود برطانیہ میں ایندھن کی قلت سے پیدا ہونے والا بحران بدستور باقی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران اسلامی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواس رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عزاداری کا سلسلہ جو گزشتہ رات سے شروع ہوا تھا بدستور جاری ہے. مشہد مقدس، قم اور دارالحکومت تہران سمیت پورے ایران اسلامی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور نواس رسول امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے عزاداری کا سلسلہ پیر کی رات سے ہی شروع ہو گیا تھا جو ابھی تک جاری ہے. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندوں نے بتایا کہ کرونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ محدود پیمانے پر ماتمی دستے بھی برآمد ہوئے. اسی مناسبت سے آج صبح ایک مجلس آزاد تہران کے حسینی امام خمینی میں بھی منعقد ہوئی، جس میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شرکت کی. نجف اشرف، کربلا معلا، قاسمین اور سامرہ سمیت پورے عراق میں بھی رسول خدا اور نواس رسول کی عزاداری کی خبریں سنی موصول ہوئی ہیں. پاکستان اور ہندوستان کے مختلف شہروں اور علاقوں سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی عزاداری کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. بعض جگہوں پر جلوس بھی برآمد ہوئے ہیں. اسلامی جمہوری ایران نے افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد روانہ کی ہے. ایران کی ہلال احمر کمیٹی کے سربراہ محمد حسن کوسیان مقدم نے ایران پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ الال احمر کی جانب سے پہلی امدادی کھیپ افغانستان روانہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان قوم کو اس وقت مدد کی سخت ضرورت ہے اور اسی بنا پر 50 ٹن پر مبنی امدادی کھیپ کابل میں افغانستان کی ہلال احمر کمیٹی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ ایران کی ہلال احمر کمیٹی کے انسان دوستانہ پروگرام کے سربراہ حسن اسفندیار نے کہا کہ آئندہ ہفتوں میں ایران کی جانب سے 2 مزید امدادی کھیپیں افغانستان بھیجی جائیں گی۔ پاکستان نے بھی تورخم بارڈر سے 13 امدادی ٹرک افغانستان بھیجے ہیں۔ پاک ایران سرحد تاجروں اور طلبہ کی رفت و آمد کے لیے کھول دی گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع نے امیگریشن حکام کے حوالے سے بتایا کہ تفتان میر جاوا کے مقام پر قائم پاک ایران سرحد پیر سے محدود رفت و آمد کے لیے کھول دی گئی، جس کا مقصد تاجروں اور طلبہ کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی تاجر، ٹرک ڈرائیور اور طلبہ و طالبات قانونی سفری دستاویزات اور کورونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے میر جاوا تفتان سرحد سے ایران میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم زائرین اور سیاحوں کے لیے سرحدیں بدستور بند رہیں گی۔ کرونا کے پھیلاؤ میں شدت کو دیکھتے ہوئے 29 جون کو پاک ایران سرحد مسافروں کی رفت و آمد کے لیے بند کر دی گئی تھی، تاہم دو طرفہ تجارتی لین دین کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ پاکستان میں حزب اختلاف نے پنڈورا پیپر اسکینڈل میں وزیراعظم عمران خان کے قائم کردہ تحقیقاتی سیل کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتوں نے پنڈورا پیپرز اسکینڈل میں وزیراعظم عمران خان کے قائم کردہ تحقیقاتی سیل کے اقدام کو مسترد اور آزاد کمیشن یا عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین اس بات پر متفق ہیں کہ وزیراعظم کا قائم کردہ تحقیقاتی سیل ایک دھوکہ ہے، جس کا مقصد وزراء نیز پاکستان تحریک انصاف اور اس کے تحتیوں سے وابستہ افراد کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اپوزیشن نے وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ ان وزراء سے استعفے طلب کریں جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے سابقہ حکومتوں پر غریبوں کی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یو این آئی کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے لکھنؤ میں 3 روزہ کانکلیو کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت نے 2014 سے پی ایم او ایس اسکیم کے تحت 1,13,00,000 سے زیادہ گھروں کی تعمیر کی منظوری دی اور 50,00,000 سے زائد گھر بنا کر غریبوں کو دیے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے پی ایم او ایس اسکیم کے تحت تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو پختہ مکان دے کر انہیں لکھپتی بنا دیا، جبکہ سابقہ حکومتوں نے ملک کے غریب عوام کی بنیادی ترین ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کیا۔ دوسری جانب ریاست اتر پردیش کی سابق وزیراعلی مایاوتی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے انتخابی فائدے کے لیے غریبوں کے رہائشی پروجیکٹ کی تکمیل سے پہلے ہی نامکمل حالت میں اس کا افتتاح کر کے غلط روایت قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ یا اس کا افتتاح کرنا چاہیے تھا۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ آج منگل کو بھی جاری رہا۔ ہندوستانی خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق منگل کو پیٹرول کی قیمت میں 25 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 30 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد بعض شہروں میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 111 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ مسلسل 4 دن کے اضافے کے بعد پیر کو ان دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، لیکن منگل کو ان کی قیمتوں میں ایک بار پھر اس میں اضافہ کیا گیا، جس کی وجہ سے دارالحکومت دہلی میں ان کی قیمتیں اب تک کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ بحرین کی ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت نے بحرینی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ بحرین الیوم کی رپورٹ کے مطابق سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے 10 بحرینی شہریوں کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابھی تک تفتیش کے بہانے طلب کیے جانے والے افراد کے انجام کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ سیونی حکومت کے وزیر خارجہ یوئر لوپٹ نے گزشتہ جمعرات کو منامہ میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کرنے کے لیے بحرین کا دورہ کیا تھا اور اس ملک کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی تھی۔ ریپٹ کے دورہ منامہ کے موقع پر بحرین عوام نے مظاہرہ کر کے سنی حکام سے ساز باز کی مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ بحرینی مظاہرین نے دوران مظاہرہ حیات من نزلہ، بحرین سے واپس جاؤ، اسرائیل مردہ باد، بحرین اسلامی میں صہیونی سفارت خانہ نہیں کھلنے دیں گے جیسے نعرے لگائے۔ بحرین اور امارات نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دباؤ میں 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ فوج طلب کیے جانے کے باوجود برطانیہ میں ایندھن کی قلت سے پیدا ہونے والا بحران بدستور باقی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق جنگ سے خستہ حال فوجی سرکاری احکامات کی تعمیل کے لیے پیر کے روز برٹش پیٹرولیم کے ذخائر تک پہنچے تاکہ ملک کو درپیش ایندھن کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے ملک میں گوشت، پیٹرول اور دودھ، دہی سمیت سبھی ضروری اشیاء کی سپلائی کے پورے نظام کو افرادی قوت کی کمی سے دوچار کر دیا ہے۔ برطانیہ میں تیل کی سپلائی میں خلل کے دوران پیٹرول اسٹیشنوں پر عوام کے ہجوم کے باعث اس ملک کے مختلف شہروں میں افراتفری کا عالم ہے۔ بعض لوگوں کو پیٹرول کے حصول کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے اور پانی کی خالی بوتلوں میں پیٹرول بھرتے بھی دیکھا گیا۔ الجزائر نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی استعمار کے دور میں اس ملک میں دسیوں لاکھ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق الجزائر کے صدر کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ الجزائر پر فرانس کے قبضے کے زمانے میں 1830 سے 1963 کے دوران الجزائر کے 56 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے دعویٰ کیا تھا کہ الجزائر کی تاریخ فرانس کے عوام کے خلاف نفرت انگیز بیانات کی بنیاد پر لکھی گئی ہے، نہ کہ حقیقت کے مطابق۔ الجزائر کے صدر کے دفتر کے بیان میں کہا گیا کہ میکرون کا بیان مارے جانے والے 56,30,000 شہریوں کی ناقابل برداشت توہین ہے۔ فرانسیسی مورخین نے دعویٰ کیا کہ الجزائر کی جنگ آزادی میں فریقین کے تقریباً 4 لاکھ افراد مارے گئے تھے۔ یہ اختلافات ایسی حالت میں سامنے آئے ہیں کہ گزشتہ ہفتے پیرس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ الجزائر، مراکش اور تیونس کے شہریوں کے لیے ویزے کا اجرا کم کر رہی ہے۔ اس فیصلے پر الجزائر کی وزارت خارجہ نے اس ملک میں فرانس کے سفیر کو طلب کر کے پیرس کے اس فیصلے پر احتجاج کیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ جو ممالک شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے مسئلے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں انہیں اپنا تخریبی رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب بسام سباغ نے کہا کہ دمشق کیمیائی اسلحوں کے استعمال کو مسترد اور اس کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں یا کسی بھی فریق کی جانب سے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت استعمال کیے گئے ہوں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے مزید کہا کہ بعض ممالک نے شام کے کیمیائی مسئلے کو بدستور سیاسی بنانے کی کوشش جاری رکھی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامعین، نبی مکرم اسلام پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جاگداز اور نواسۂ رسول دلبند علی و بتول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، پیغمبر اعظم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن۔
سامعین، حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دوسرے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور چوتھے معصوم تھے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ سن 3 ہجری قمری ماہ مبارک کے رمضان کی 15ویں تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ایسے گھرانے میں ولادت ہوئی جو وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی، وہی گھرانہ کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن کریم نے بھی سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں کچھ اس طرح گواہی دی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آپ کی پیدائش سے خاندان عصمت و طہارت اور مرکز وحی و کرامت میں سرور و شادمانی کا ماحول قائم ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام شاد و مسرور ہوئے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند تھے، اسی لیے ان کا تولد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار اور اس گھرانے کے تمام چاہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور مولود کا نام حسن رکھا۔ علل الشرائع میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔
سامعین، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں، من جملہ سبط اکبر، سبط اول، طیب، قائم، حجت، تقی، زکی، مصطفیٰ، وزیر، اسیر، امیر، امین اور زاہد، مگر سب سے زیادہ مشہور لقب مصطفیٰ ہے اور آن حضرت کے شیعہ آپ کو کریم اہل بیت کہتے ہیں۔ آن حضرت کی کنیت ابو محمد ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بچپن سے ہی نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد امیر المومنین علی علیہ السلام اور والدہ سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ملکوتی آغوش میں پروان چڑھے اور ایک انسان کامل اور امام عادل کی صورت میں معاشرے کے سامنے آئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اپنے نور چشم حسن مشتبہ کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ البتہ حسن میرا فرزند اور بیٹا ہے، وہ میرا نور چشم ہے، میرے دل کا سرور اور میرا ثمرہ ہے، وہ بہشت کے جوانوں کا سردار ہے اور امت پر خدا کی حجت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی ہے، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اسے کیسے کمزور کریں گے، اس یاد میں کھو جاتا ہوں جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر رضاداری کریں گے، اسی طرح زمین کی ہر چیز از جملہ آسمان کے پرندے، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس پر رضاداری کریں گی۔
بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز قبا، بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز قبا،
زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا،
حسن سبز قبا، بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز قبا، بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز قبا،
اوگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا،
تڑپ کر یہ کہا،
تیری غربت پہ بھائی تیری زینب فدا،
حسن سبز قبا، بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز قبا، بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز قبا۔
سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے، تم میرے بیٹے ہو، اور حسن و حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام انسانی کمالات میں اپنے والد گرامی کا کامل نمونہ اور اپنے نانا بزرگوار کی نشانی تھے۔ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، آپ اور آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام ہمیشہ آ حضرت کے پاس رہتے تھے۔ آ حضرت کبھی کبھی ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام و خاص نے بہت زیادہ احادیث بیان کی ہیں کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، خواہ وہ اٹھے یا بیٹھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، پروردگارا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت پر سوار تھے کہ ایک شخص نے کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کیا خوب سوار ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام باوقار اور متین شخصیت کے حامل تھے۔ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے، اسی لیے سارے لوگ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دو بار اپنی ساری دولت و ثروت غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی تھی، تین بار اپنی جائیداد کو وقف کیا تھا، جس میں سے آدھی اپنے لیے اور آدھی راہ خدا میں بخش دی تھی۔
سامعین، امام حسن مجتبی علیہ السلام نہایت شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ جنگ کرنے جاتے تھے تو فوج میں آگے ہی آگے رہتے تھے۔ جنگ جمل اور صفین میں آپ نے بہت خطرناک جنگیں لڑی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے صرف 6 مہینے حکومت کی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کے سر سے چاہنے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اس بنا پر اب آپ کا صرف ایک سہارا علی کی مہر و محبت بھری آغوش تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ ساتھ رہے، ظالموں پر تنقید اور مظلوموں کی حمایت فرماتے رہے اور ہمیشہ سیاسی مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی اخلاقی شخصیت ہر جہت سے کامل تھی۔ آپ کے وجود مقدس میں انسانیت کی اعلیٰ ترین نشانیاں جلوہ گر تھیں۔ جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے مالک تھے۔ ایک بزرگ، باوقار، بردبار، متین، سخی، نیز لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ آپ خداوند کی طرف سے مخصوص توجہ کے حامل تھے اور اس توجہ کے آثار کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے پر لوگ دیکھتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو اس وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے تھے۔ جب لوگ سبب پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے، جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد ترین اور زاہد ترین شخص تھے۔ جب موت اور قیامت کو یاد فرماتے تو روتے ہوئے بے قابو ہو جاتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی میں 25 بار پیادہ اور کبھی پا برہنہ زیارت خانہ خدا کو تشریف لے گئے تاکہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ادب و خضوع پیش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اجر لے سکیں۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آ حضرت کے اصحاب و انصار اور کوفے والوں کی درخواست، اصرار اور بیعت کی وجہ سے خلافت قبول فرمائی اور اپنے والد کی عدالت پر ور راہ و روش کو جاری رکھا، لیکن امیر شام کی فتنہ انگیزیوں اور اس کے صفاق افراد کی شرارتوں اور امام علیہ السلام کے لشکر کی غداریوں اور منافقت، لوگوں کے دو دھڑے میں تقسیم ہونے اور جنگ و جدال سے خستہ ہونے کے بہانے کی وجہ سے آپ اسلام کی حفاظت کی خاطر امیر شام سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
سامعین، معاہدہ صلح امام حسن علیہ السلام کا متن اسلام کے مقدس مقاصد اور اہداف کو بچانے میں آپ کی کوششوں کا آئینہ دار ہے۔ جب کبھی کوئی منصف مزاج اور باریک بین شخص صلح نامے کی ایک ایک شرط کی تحقیق کرے گا تو بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کن خاص حالات میں اپنی اور اپنے پیروکاروں اور اسلام کے مقدس مقاصد کو بچایا تھا۔ صلح نامے کی بعض شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ حسن زمام حکومت امیر شام کے سپرد کر رہے ہیں، اس شرط پر کہ امیر شام قرآن و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شائستہ خلفاء کی روش پر عمل کرے گا۔ بدعت اور علی علیہ السلام کے لیے ناسزا کلمات ہر حال میں ممنوع قرار پائیں اور ان کی نیکی کے سوا اور کسی طرح یاد نہ کیا جائے۔ کوفے کے بیت المال میں 50 لاکھ درہم موجود ہیں، وہ امام مشتبہ کے زیر نظر خرچ ہوں گے، اور امیر شام دارا وکرد کی آمدنی سے ہر سال 10 لاکھ درہم جنگ جمل اور صفین کے ان شہدا کے پسماندگان میں تقسیم کرے گا جو حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے۔ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا، ہر شخص چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو اس کو مکمل تحفظ ملے، اور کسی کو بھی امیر شام کے خلاف اس کے گزشتہ کاموں کی بنا پر سزا نہ دی جائے۔ شیعان علی جہاں کہیں بھی ہوں گے محفوظ رہیں گے، اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا۔
سامعین، امام علیہ السلام نے اور دوسری شرطوں کے ذریعے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور اپنے چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کی، اور اپنے چند اصحاب کے ساتھ جن کی تعداد بہت ہی کم تھی ایک چھوٹا سا اسلامی لیکن باروح معاشرہ تشکیل دیا اور اسلام کو حتمی فنا سے بچا لیا۔ امیر شام وہ نہیں تھا جو معاہدہ صلح کو دیکھ کر امام علیہ السلام کے مطلب کو نہ سمجھ سکے، اسی وجہ سے صلح کی تمام شرطوں پر عمل کرنے کا عہد کرنے کے باوجود صرف جنگ بندی اور مکمل غلبے کے بعد ان تمام شرطوں کو اس نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا اور مقام نخلیہ میں ایک تقریر میں صاف صاف کہہ دیا، میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کے لیے جاؤ، بلکہ میری جنگ اس لیے تھی کہ میں تم پر حکومت کروں، اور اب میں حکومت کی کرسی پر پہنچ گیا ہوں، اور اعلان کرتا ہوں کہ صلح کے معاہدے میں جن شرطوں کو میں نے ماننے کے لیے کہا تھا ان کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور ان کو پورا نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے تمام لشکر کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ناسزا کلمات کہنے پر برانگیختہ کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ان کی حکومت صرف امام کی اہانت اور ان سے انتقامی رویے کے سائے میں استوار ہو سکتی ہے، جیسا کہ مروان نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، علی کو دشنام دیے بغیر ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف امیر المومنین علی علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ملتے ان کو مختلف بہانوں سے قتل کر دیتا تھا۔ اس زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ کوفے کے رہنے والے سختی اور تنگی سے دوچار تھے، اس لیے کہ امیر شام نے مغیرہ کے مرنے کے بعد کوفے کی گورنری کو زیاد کے حوالے کر دیا تھا، اور زیاد شیعوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ ان کو جہاں بھی پاتا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیتا تھا۔
سامعین، یہاں تک کہ کبھی تو امام حسن علیہ السلام کے سامنے آپ کے پدر بزرگوار کی برائی کرتا، اور اگر امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے تو آپ علیہ السلام کو بھی ادب سکھانے کی کوشش کرتا۔ کوفے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا اور اسی لیے آپ نے مدینہ لوٹ جانے کا ارادہ کیا، لیکن مدینہ کی زندگی بھی آپ کے لیے عافیت کا سبب نہیں بنی، اس لیے کہ امیر شام کے کارندوں میں سے ایک پلید ترین شخص مروان مدینہ کا حاکم تھا، اس نے امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا جینا مشکل کر دیا تھا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کے گھر تک جانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود کہ امام 10 برس تک مدینہ میں رہے، لیکن ان کے اصحاب فرزند پیغمبر کے چشمہ علم و دانش سے بہت کم فیضیاب ہو سکے۔ مروان ملون اور اس کے علاوہ 10 سال کی مدت میں جو بھی مدینہ کا حاکم بنا، اس نے امام حسن علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو تکلیف و اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔
آپ کا وجود ناظرین امیر اور اس کے کارگزاروں کے لیے بہت ہی ناگوار تھا، اس لیے امیر شام نے صلح کے شرائط پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے معاہدوں کو کچل ڈالا اور اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانے کی فکر میں لگ گیا۔ امیر شام امام علیہ السلام کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگ گیا اور اپنی ہیلا بازی اور مکاریوں سے اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے اشعت بن قیس کی بیٹی جادہ جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی کو بہکایا اور اس کے ذریعے امام کو زہر دلوایا۔ اس نے جادہ سے کہا، 1 لاکھ درہم کے علاوہ میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کرا دوں گا اور اسے عالم اسلام کی ملکہ بنا دے گا۔
آخرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو زہر دے دیا اور آپ 40 دنوں تک بستر پر رہے، اور روز بروز آپ کی حالت بگڑتی گئی۔ یہاں تک کہ 28 صفر سن 50 ہجری قمری مدینے میں آپ نے شہادت پائی۔ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے سوگوار ہو گئے، امامت گاہ ماتم کدا بن گیا، ہر طرف نالو شیون اور آہو بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب جنازے کو لے کر چلے۔ مدینے والے، اہل بیت اور سارے بنی ہاشم اس تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، لیکن بنو امیہ اور اہل بیت کے مخالفین نے بعض لوگوں کے ابھارے جانے اور آپ کو آپ کے جد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا اور فتنہ و فساد کا ماحول بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے غم میں سب سے زیادہ غمگین اور سوگوار تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق صبر و تحمل سے کام لیا اور بقیع قبرستان میں دفن کر دیا۔ ہر طرف وا محمدہ وا مصیبتہ کا بین ہونے لگا۔ یقیناً علی علیہ السلام کے باغ اور گلستان زہرا میں خزاں آ گئی، محمد کی شبی کی بے حرمتی کی گئی۔
یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔
سمین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے پاکستان کے ممتاز دانشور مولانا محمد کمیل نورانی کی تقریر۔
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلی وسلاۃ لاہلہ۔ سب سے پہلے امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ تمام ائمہ کرام کی زندگی میں جو ایک خاص درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے اقدامات کرنا اور زمانے کے حساب سے فیصلے کرنا۔ ممکن ہے ایک زمانے میں ایک فیصلہ صحیح ہو اور بعد میں آنے والے زمانے کے لیے وہ فیصلہ صحیح ثابت نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ بہت اہم عنصر ہے کہ انسان زمانے کو جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار سے گزر رہے تھے جو پیتل کے برتنوں کی بازار، تو ایک دکاندار آ کر سوال کرتا ہے، عرض خدمت میں سلام کرتا ہے، اس کے بعد ایک سوال پوچھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امام مجھے یہ بتائیے کہ اس پیتل کی اصل کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک ریشہ ہوتا ہے، تو یہ جو دھات ہے یہ کہاں سے نکلی ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طالب علموں والا سوال ہے، اگرچہ وہ تاجر تھا لیکن اس کا سوال طالب علموں والا ہے، کیونکہ طالب علم ہمیشہ ایک چیز کی اصل اور بنیاد کو جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تاجر اگر طالب علموں والا سوال رکھے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن طالب علم اگر تاجرانہ سوچ رکھے تو یہ ایک اچھی چیز معاشرے میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں امام نے اس کو کیا جواب دیا۔ امام نے اس شخص سے فرمایا کہ پیتل کی جو اصل ہے وہ چاندی ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ چاندی تو بہت باقیمت ہے، بہت زیادہ ارزش اور قیمت ہے، خواتین اپنے محاسن میں اسے استعمال کرتی، اپنے زیور میں چاندی کو استعمال کرتی، جبکہ پیتل کی جو قیمت ہے وہ باورچی خانے میں برتنوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک چیز کی اصل چاندی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی قیمت کم ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا اس کی وجہ زمانہ ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا صحیح وقت اور صحیح زمانے میں اسے زمین سے نکالا نہیں گیا، اس وجہ سے زمین پر پڑے پڑے زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ یہ چاندی پیتل میں تبدیل ہو گئی، اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی۔ تو اگر صحیح وقت پر فیصلے ہو، صحیح زمانے پر صحیح اقدامات کیے جائے تو وہ بہت مؤثر رہتے ہیں، لیکن اگر زمانہ چلا جائے اور پھر اگر وہ قدم اٹھایا جائے تو اس کی زیادہ حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے زمانے کے حساب سے جنگ نہیں کی۔ جنگ کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن امام جانتے تھے کہ اس زمانے میں جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اس کو دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں، کہ کربلا میں 72 افراد نے اپنا خون پیش کیا اللہ کی راہ میں، جنگ کی شہید ہوئے، اس کے آثار آج آپ کو 40 پر بھی نظر آئیں گے، اس کے آثار آج تک یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی واقعہ کربلا کے چند سالوں بعد توابین اٹھتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ توابین نے 4000 شہدا دیے، 4000 افراد قتل ہوئے، اپنا خون دیا، لیکن اس خون میں وہ تاثیر نہیں تھی، وہ خون بہت جلدی اس نے اپنا رنگ اس زمانے کو نہیں دکھایا، کیونکہ غلط زمانے میں وہ خون بہا گیا۔ جبکہ کربلا میں 72 افراد نے اپنی جان کو پیش کیا، اپنی رائے خدا میں شہادت دی اور اپنا خون کا نذرانہ دیا، آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر کتنا ہے، آج تک پورے عالم پر اس کا اثر چھایا ہوا ہے، پورے عالم کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ محرم، سفر، عزاداری، سید الشہداء، واقع اربعین، حتیٰ کہ آج بھی جو افراد شہید ہوتے ہیں وہ اپنا رول ماڈل واقع کربلا کے افراد کو بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارا نام بھی ان خدمت گزاروں میں آ جائے، ان شہداء کی فہرست میں آ جائے، کاش ہمارا بھی کوئی ایک کردار ہو جائے. اس قدر زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو صحیح وقت پر امام حسن مشتبہ جانتے تھے کہ یہ وقت ایسا نہیں کہ اب اس کو جنگ کو برقرار رکھا جائے. آپ دیکھتے ہیں احکام الہی میں بھی ایسا ہی ہے. پروردگار متعال چاہتے ہیں نماز قائم ہو. اب انسان کے پاس اگر پانی ہو تو پانی کے ذریعے سے وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے انسان طہارت حاصل کرے اور نماز پڑھے. پروردگار نماز کو قائم کرنا چاہتا ہے. اگر پانی ہو تو فبہا، پانی کے ذریعے سے نہیں ہے تو تیمم کے ذریعے سے. پروردگار کے احکام میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تعطیل نہیں ہے، تعدیل ہے، معطل نہیں ہوتا، وہ کام میں تعطیل پیش نہیں آتی. امام حسن مشتبہ بھی اسلام کو اور دین کو بچانا چاہتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے دین نہیں بچے گا. یہ وہ زمانہ نہیں کہ جہاں پہ جنگ کو استمرار دیا جائے، جنگ کو جاری رکھا جائے. تو امام نے پھر صلح کی. یہ صلح کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ سامنے والے کو قبول کر لیا. پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کی، یہ مطلب نہیں تھا کہ کفار اور مشرکین نے مکہ کو قبول کر لیا. نہ، صلح ایک خاص مقاصد کے لیے ہوتی ہے. امام نے جو صلح کی اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ ان دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے. جو اسلام کے نقاب کے اندر چھپے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے. اور جب ان کا نقاب امام حسن مشتبہ نے اس صلح کے ذریعے سے ان کا نقاب اٹھایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا میں وہ واضح طور پر سامنے آ گئے. یعنی وہ بغض، وہ کینے، وہ اسلام سے دشمنی، وہ پیغمبر سے دشمنی، وہ توحید سے دشمنی جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھپی ہوئی تھی، کربلا میں واضح ہو گئی. اسی وجہ سے یزید نے آپ دیکھتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے کیا شعر کہا، کہا کہ یہ ساری بسات بنی ہاشم کی بچھائی ہوئی ہے، ورنہ نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، ہر چیز کا انکار کر دیا. یہ انکار کی جو جرات پیدا ہوئی ان میں، یہ انکار کی جو ان کے بے نقاب ہوئے ہیں، یہ امام حسن مشتبہ نے اس صلح کے ذریعے سے کیا. اگر امام صلح نہ کرتے اور دنیا کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ نہ بتاتے کہ دیکھو کن افراد کے سامنے تم اپنا ان کو رہبر بنا رہے ہو، ان کے سامنے جھک رہے ہو، اپنا خلیفہ بنا رہے ہو، کہ جو اپنے وعدے کی پامالی کرتا ہے، جو اپنے عہد و پیمان کی پامالی کرتا ہے، کہ پیغمبر کی واضح حدیث ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹتا، مومن کبھی بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو امام نے اس طریقے سے صلح میں شرائط رکھی کہ آگے جا کر انہیں بے نقاب کر دیا. جب وہ بے نقاب ہو گئے تو وہ کھل کر میدان کربلا میں آ گئے. لیکن جب انہیں دشمن کو بھی جب اس کا احساس ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے زہر دیا. تین بار امام کو زہر دیا گیا، لیکن جو تیسرا زہر تھا اس کا اثر ایسا تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے. امام کی زندگی میں، امام کی حیات میں امام نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، بنو ہاشم نے دیکھا، اہل بیت اطہار نے دیکھا کہ امام حسن مشتبہ کو اس انداز میں زہر دیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی، امام کی شہادت کے بعد بھی یہ بغض قائم رکھا گیا اور امام حسن مشتبہ کو پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے نہیں دیا گیا، بلکہ امام کے جنازے پر تیر برسا ہے کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حسن اور حسین کے جنازے میں فرق یہی تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
Oh, دل کے ٹکڑے تو نے گنے باطل ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی فانکم ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.